نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے، پونے نو پارے الحمدللہ اس تراوی میں مکمل ہو گئے. سورہ اعراف سے تراوی یعنی پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک اہم مسئلہ جو بیان فرمایا ہے، وہ ہے والوزن یومئذ الحق، یہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. بخاری شریف کا ہمارے یہاں مدارس میں جب ختم ہوتا ہے تو اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ ہمارے شیوخ بیان کرتے ہیں، لیکن اصل بات بس یہ سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، اگر یہ اعمال بھاری ہو گئے تو انشاءاللہ جنت، اور عمل ہلکے پڑ گئے تو یقیناً پھر دوسرا معاملہ ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ، جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ وہاں عیش و آرام میں ہوگا، اور وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز تو وزن نہیں کی جاتی، تو کیا اعمال بھی ایسے چیز ہیں جن کی وزن کیا جا سکتا ہے جن کا؟ تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بھئی ضروری تو نہیں ہے کہ جن چیزوں کا وزن ہم نہ کر سکیں اس کا وزن اللہ تعالیٰ نہ کر سکے. اگر ایک چیز کا وزن ہم نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت تو کر سکتے ہیں، وہ قدرت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر تو پلڑے میں اور کانٹے میں نہیں آتی، لیکن ان کا وزن کیا جاتا ہے، ہوا کا وزن کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا وزن کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ وزن کس کا کیا جائے گا. بعض نے فرمایا کہ جو جن سے اعمال صادر ہوتے ہیں، یعنی ان انسانوں کا وزن کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ خود اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور ان کو اللہ تعالی مشکل کر دیں گے. جب عمل کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی سامنے، اس کا وزن بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں قبر کے اندر، یہ ایک انسانی شکل میں وہ اعمال آئیں گے جس سے مردہ جو ہے وہ انس حاصل کرے گا. تو وحشت کا گھر ہے نا قبر تو، لیکن جو اعمال ہم کرتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کے ہم اس کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو یہ اعمال مشکل ہو کر، یعنی ان کی ہر ایک کی ایک شکل بن جائے گی، اور وہ صورت مثالیہ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، جس سے ہمیں انس حاصل ہوگا اور ایک جو وحشت ہے قبر کی وہ دور ہو جائے گی. اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جن کے وزن کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر ہمیں اصل بات اتنی سمجھ لینی چاہیے کہ والوزن یومئذ الحق. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے 99 نامہ اعمال ہوں گے قیامت کے دن، اور نامہ اعمال معمولی نہیں ہوں گے، حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جائے گی نامہ اعمال ہوگا. تو اس طرح کے 99 نامہ اعمال ہوں گے اس کے، یعنی سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا کتابچہ ہوگا، اور جب ان کو تولا جائے گا تو یقین اس شخص گھبرائے گا کہ 99 اعمال نامے میرے برائیوں سے بھرے ہوئے، کوئی نیکی نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، ایک چیز ابھی ہمارے پاس ہے، تیری ایک نیکی باقی ہے، اس کو بھی ہم دوسرے پلڑے میں رکھیں گے. اگر وزن بھاری ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا، ہلکا پڑ گیا تو. اور وہ وزن کیا تھا؟ کلمہ طیبہ، ایک کاغذ پر لکھا ہوا. تو دل میں سوچے گا کہ اتنے اعمال ناموں کے مقابلے، نامہ اعمال کے مقابلے میں اس سے کاغذ کا بھلا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اس پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بخش دے گا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے پکڑے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے. اسی طریقے سے قرآن مجید ہی میں اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو آدمی ذرہ برابر بھی کوئی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا، یعنی وہ خیر متشکل ہوگی، شکل کے اندر آ جائے گی. اور وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے کوئی برائی کی ہوگی یعنی برا عمل کیا ہوگا اس کی بھی ایک شکل ہوگی، اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اعمال جو آج ہم کر رہے ہیں، بظاہر تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب آخرت کا پانی ان کو لگے گا تو ہر ایک اپنی اصل شکل میں آ جائے گا. اب کسی کی شکل جو ہے وہ جنت کے اندر باغ کی شکل میں ہوگا، کوئی جو ہے وہ اپنی شکل ایسی اختیار کر لے گا کہ حور کی شکل میں آ جائے گا، کوئی کسی شکل کو اختیار کر لے گا. اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اوہ جنت تو ہم اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے، ہم اسے تلاش کرتے رہے باہر. تو اللہ رب العزت نے یہ جو اعمال ہمیں بتلائے ہیں کہ یہ عمل کرو یہ عمل کرو، قیامت کے دن ان کو جب آخرت کا پانی لگے گا تو یہ اپنی اصل شکل میں آ جائیں گے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ان کے وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور غالباً ہم نے بھی اپنے زمانے میں بچپن میں دیکھا کہ کچھ گولیاں ہوتی تھیں ان میں مسالہ لگا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو جب پانی میں ڈالتے تھے تو وہ کھل جاتے تھے ایک دم، کسی کا پھول بن جاتا تھا، کسی کا گھوڑا بن جاتا تھا، کسی کا ہیلی کاپٹر بن جاتا تھا، تو ان کے اوپر ایک مسالہ لگا ہوا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی پانی اس کو لگتا تھا تو وہ اصل جو شکل تھی وہ اپنی اصل شکل میں آ جاتا تھا. تو بظاہر تو وہ گولیاں تھیں لیکن جب اس کو پانی لگا تو وہ اصل شکل میں آ گیا. اسی طریقے سے یہ جو ہم اعمال اختیار کرتے ہیں تو یہ ظاہری اعتبار سے تو اعمال ہیں، لیکن ان کے ہر ایک کی ایک شکل ہے جو ہم سے آج پوشیدہ ہے، لیکن قیامت کے دن جب ہم آخرت میں پہنچیں گے، آخرت کا پانی ان اعمال کو لگے گا تو یہ اپنی اصل شکل میں سامنے آ جائیں گے. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اوہو ہم دیکھنے میں تو نماز پڑھتے تھے اس سے بھاگتے تھے، لیکن نماز تو جو اعلیٰ درجے کی ایک شکل ایک چیز ہے. اسی طریقے سے دیگر چیزیں. تو بہرحال یہاں پر یہ فرمایا کہ والوزن یوم الدین الحق، قیامت کے دن وزن جو ہے یہ حق ہے، یعنی تولا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو تول دیں، چاہے تو ان اعمال کو تول دے، اور چاہے تو ان اعمال کو شکل بنا کر تول دے، یعنی وہ جوہری شکل اختیار کر لیں تو اس کی وہ تل بھی سکتا ہے پھر، ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. آج بھی اس زمانے کے اندر جو ہے وہ دیکھیں نا، موسم والے جو کہتے ہیں اتنا سینٹی گریڈ ہے، یہ ہے، یہ سب بھی تو ایک میزانی ہے نا، تو وہ تولا جاتا ہے، پانی ہوا بھی تولی جاتی ہے، یہ سب چیزیں تولی جاتی ہیں. فمن ثقلت موازین فاولئک هم المفلحون، جن کے وزن اوزان وہاں بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے. ومن خفت موازین، اور جن کے نام اعمال ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی عمل کیا ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرے رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اپنے نامہ اعمال کا خیال ہوگا کہ میری نیکیاں تو بہت کم ہیں، تو وہ ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا اس بات سے، اور ابھی وہ اس فکر میں ہوگا کہ اچانک بادل جیسی ایک چیز جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں آ کر گرے گی، تو دیکھے گا تو وہی پرچہ ہوگا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کو بھاری فرما دیں گے. تو بہرحال یہ ہمیں اتنا عقیدہ اور یقین رکھنا ہمیں کافی ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن وزن ہوگا. تو ہم ایسے عمل کریں جس جو ریاکاری سے پاک ہوں، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ ان میں اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہی اخلاص سے. اگر ہم کتنے بڑے سے بڑا عمل کر رہے ہوں، صف اول کے نماز میں بیٹھنے والے ہوں، لیکن یہاں بیٹھ کر اگر ہم اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی غیبت، اس کی برائی، تو یہ یقین جاری ہے کہ اپنے اعمال کو محبت کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اشارہ بھی کرنا منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بعض اوقات لوگ آنکھ سے اشارہ کر دیا، انگلی سے اشارہ کر دیا، تو یہ بھی ایک طرح سے ایک برائی میں شامل ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. اگلا جو رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے. میں نے سورہ بقرہ میں شروع میں تخلیق آدم کا ذکر نہیں کیا تھا، صرف اشارہ کر دیا تھا کہ اس رکوع میں آدم علیہ السلام کی جو ہے تخلیق کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ الحمدللہ کافرانہ جو عقیدہ ہے نا، کہ بعض لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، لیکن اس کی بتدریج شکل جب بندر سے انسان بن گیا تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، ان کو مبارک ہو، ہو سکتا ہے وہ بندر ہوں پہلے، لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان دنیا کے اندر وہ اللہ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ہم ان کی اولاد ہیں، اس لیے بندروں کی اولاد نہیں بلکہ انسانوں ہی کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یا بنی آدم، یا بنی آدم کا مطلب کیا ہے، یہ آدم کی اولاد، اس لیے اپنے آپ کو خام خام آدمی یہ نہ کہے کہ بھئی میں جو ہے وہ بندر کی نسل میں سے ہوں، ہاں بندر جو ہے وہ انسانوں جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، البتہ جو بندر ہے وہ ایک الگ سے ایک اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم نے ان کو قردت والخنازیر، یعنی کچھ لوگ خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بھئی فلاں دن جو ہے وہ شکار نہ کیا کرو، تو وہ لوگ شکار کرنے سے رک گئے، لیکن انہوں نے ایک ہیلہ یہ کیا کہ جو جہاں پر وہ ندی بہتی تھی وہاں سے انہوں نے ایک راستہ بنایا اور گڑھا کر لیا اس کے، تو ہوتا یہ تھا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ اس گڑھے میں آ کر پھنس جاتی تھیں، تو ہفتے کے دن تو شکار نہیں کرتے تھے، اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے تھے، یہی ہے بازی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ہفتے کو مچھلی بھی خوب آتی تھی، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے نا، تو جب مچھلی آتی دوسرے دن جا کے ان مچھلیوں کو شکار کر لیتے کہ بھائی ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی نا، اتوار کو پکڑی، تو اللہ تعالیٰ ان سب جو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وجہ عالم من ام القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ شیطان کے جو ہے بندے تھے اور ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کیا اس کی نسل میں آج بھی کوئی موجود ہے، تو قرآن مجید سے ہمیں اس کی تفسیر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عمل جو رہا جن کو بندر اور خنزیر بنایا تھا، یہ کچھ دن بندر اور خنزیر رہے اور پھر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اس کی نسل میں سے بھی کوئی انسان آج موجود نہیں ہے، بے شک وہ انسانوں سے بندر بنے، بندر سے انسان نہیں بنے، اور پھر ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ وہ تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ بندر بنایا تھا اور خنزیر بنایا تھا، جو آدمی انسانوں والے کام نہ کرے تو پھر وہ اسی لائق زیادہ ہے کہ اس کو اللہ بندر یہ خنزیر بنا دے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا، آج ان کی نسلوں میں سے کوئی انسان موجود نہیں، تو یہاں بہرحال آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فلقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو علیہ الصلوۃ والسلام، فسجدوا تو سارے ملائکہ جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے، سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس کھڑا رہا، کیونکہ اس کا سجدہ نہ کرنا یہ تکبرن تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور آگ کا کام یہ ہے کہ اوپر کی طرف اور بلندی کی طرف جاتی ہے، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، کتنی ہی مٹی اوپر اڑ رہی ہو لیکن اس کے بعد میں جب جم جاتی ہے تو نیچے آ جاتی ہے، تو اسی کو یہاں پر تو اللہ رب فرماتے ہیں قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا اس سے کہ تو سجدہ تو نے نہیں کیا حالانکہ میں نے حکم دیا تھا، قال انا خیر من، تو کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، قال فاہبت منہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، تم یہاں سے نکلو ذلیل ہو کر، یعنی اس کو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، اب دیکھیے شیطان نے اس وقت یہ دعا مانگی، قال انزلنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی سور پھونکا جائے گا دوسرا، تو اس وقت تک مجھے مہلت دے دیجیے، قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا مہلت دی، لیکن کتنی مہلت دی، جتنی اس نے مانگی تھی اتنی نہیں دی، اس نے تو مانگی تھی دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، الی یوم یبعثون، جب آپ قبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قیامت آتی تو وہ بھی زندہ رہتا، اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ان کو، یعنی اللہ کے علاوہ سب لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ شیطان بھی زندہ رہتا اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے، تو اللہ نے یہ دوسرے کا فرمایا الا یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک، وقت معلوم کیا ہے، سورہ اول، جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو موت آئے گی، اس وقت شیطان کو بھی موت آ جائے گی. اسی لیے اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج اس کی بادشاہت ہے جو اکیلا بھی ہے جو قہار بھی ہے. تو اس نے یہاں پر یہ دعا کی، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجئے جس دن کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں گے قبروں سے. قال انک من المنظرین، یہاں دیکھیے صرف اتنا کہا کہ ہاں ہم نے تمہیں مہلت دی، لیکن دوسرے مقام پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ وقت معلوم، اور وقت معلوم جو اللہ کے علم میں ہے، اور اس کو مفسرین فرمایا کہ وہ ہے سورہ اول، سورہ ثانی نہیں. یعنی جب سب کو موت آئے گی تو اس کو ہی موت آ جائے گی، ورنہ اگر سورہ ثانی تک یہ زندہ رہتا تو اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہوتا. قال فبما اغویتنی، تو اب کہنے لگا کہ تم نے اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے اغوا کیا. اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے اب بہکاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، من خلفہم پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم بائیں طرف سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں تیرے بندوں میں سے. یعنی شیطان نے اس وقت یہ کہہ بھی دیا کہ اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ اللہ نے گمراہ نہیں کیا، گمراہ تو وہ خود ہوا اپنی بدعملی کی وجہ سے. تو اب اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ تیرے بندوں کو میں اغوا کروں گا، ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، یعنی جہاں سے مجھے موقع ملے گا میں انسانوں کو بہکا کر ان سے ایسے اعمال کراؤں گا جن سے وہ جہنم میں جانے کے مستحق بن جائیں گے. قال، اللہ تعالیٰ فرماتے، قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، یہاں سے تم دفع ہو جاؤ، اور جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، یعنی اللہ نے بھی کہا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جهنم منكم اجمعين، تو ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا. یعنی میں بھی جو تیری پیروی کرنے والے ہیں، اگر وہ تیری پیروی کرے گا کوئی، تو ان کو میں بھی جہنم میں ڈالوں گا. لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اس کے بچو، اس سے وہ تمہیں بہکائے گا، تمہیں ورگلائے گا، لیکن اس کے ورگلانے میں اور دھوکے میں مت آؤ. شیطان کی بات من مانو، ان شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. لیکن آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شیطان سے دوستی کر رکھی ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے، جو کام جس کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں کو ان کاموں سے ہم روکتے نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالی نے مزین کر دی ہے، جتنے شیطانی کام ہیں ہمیں بڑے مزین نظر آتے ہیں، دنیا بڑی لشپش نظر آتی ہے ہمیں. ہم ٹی وی میں ادھر ادھر جب نظر آتی ہے تو ایسے کام، کوئی ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، کوئی کلب میں جا رہا ہے، تو کیسے لشپش نظر آتے ہیں کہ نہیں، بڑا اچھا نظر آتا ہے. کہاں بےچارہ کوئی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوا ہے تو اس میں کیا لشپش آپ کو نظر آئے گا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کے کام ہے نا، ان کو اوپر بہت رونق اور لیپا پوتی کر رکھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی کام ہے، اور جن کاموں کو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں وہی سب کچھ ہے. تو یہاں پر اللہ رب نے فرما دیا کہ تم نکل جاؤ، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا تو میں بھی اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور حضرت آدم علیہ السلام فرمایا، یا آدم اس کو ننتا ہو جائے، تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہائش اختیار کرو، وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما، اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو. ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن دیکھو ایک شجر سے منع کر رہے ہیں، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. فوسوس لهما الشیطان، واقعہ تو لمبے ہیں، اس کے لیے اگر کسی کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو فسانہ آدم کے نام سے حضرت مولانا اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، انہوں نے واعظانہ انداز میں اس کو لکھا ہے. اس میں اگرچہ بنی اسرائیل کی روایات بھی ہیں، لیکن بہرحال شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے ایک سما باندھ دیا ہے. اگر اس کو کوئی پڑھنا چاہے تو فسانہ آدم کے نام سے مولانا اسحاق دہلوی کی کتاب ہے، وہ واعظ سے بہت بڑے دہلی کے، اور بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، یعنی نثر بھی ہے اس میں، نظم بھی ہے. واقعات کو انہوں نے نظم کی شکل میں بھی بیان کیا ہے، اور نثر کے انداز میں بیان کیا ہے. تو بہت ساری کتابیں انہوں نے اس طرح کی لکھی ہے, جیسے معجزات مسیح, اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, اور تخت سلیمانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. اسی طرح فسانہ آدم میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. جلوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. تو یہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جو انہوں نے اپنے انداز کے اندر واز کے طور پر انہوں نے کہی, واز بھی کہا اور ساتھ میں کتابیں بھی لکھی. نثر اور نظم دونوں کے اندر یہ موجود ہیں, یعنی بعض واقعات کو انہوں نے نظم میں پرو دیا اور بعض واقعات کو نثر کے انداز میں انہوں نے لکھا. تو بہرحال اگر کوئی تفصیل چاہتا ہے تو اس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے, وہ کتابیں دیکھی جا سکتی. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ فوسوسہ الشیطان, اب شیطان تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو جنت میں رہائش پذیر ہو گئے, اب اس کو تو چین نہیں تھا, وہ تو چاہتا تھا کہ اس طریقے سے دونوں کو باہر نکالوں, لہذا اس نے کوششیں شروع کر دی. اس وقت تک جو ہے وہ شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے, ان کے لیے وہاں کے دروازے بند نہیں تھے. اس نے بہرحال کسی طریقے سے دوستی کی, اور بعض روایت میں آتا کہ مور سے دوستی کر لی, اور اسی طریقے سے سانپ سے دوستی کر لی, اور پھر اسی طریقے سے ان دونوں کی مدد سے جنت میں پہنچ گیا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, اور دل میں اس نے وسوسہ ڈالا شیطان. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا, اللہ تعالیٰ نے انہیں جو لباس جنت کا پہنایا تھا, انتہائی صاف شفاف بہت خوبصورت جو بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے, تو دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا لباس پہنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے جو کام کرتا ہے نا, وہ ننگا کرتا ہے انسان. آج بھی شیطان جو گمراہ کرتا ہے نا, تو وہ پردہ سب سے پہلے ہٹاتا بھائی, کیونکہ گمراہ انسان وہیں سے ہوتا ہے. عورتوں کے اوپر نظر ڈالو, عورتوں سے دوستیاں کرو, اور جناب جو ہے ان سے تنہائیوں میں ملو, اور اسی طریقے سے جو ہے یہ جو سب سے زیادہ انسان جو دین سے دور ہوتا ہے, وہ زیادہ تر عورتوں کے چکر میں دور ہوتا ہے. کوئی اس لیے ہو جاتا ہے کہ بھائی داڑھی اس لیے رکھ رہا کہ شادی کیسے ہوگی کوئی اور, حالانکہ ایسا نہیں ہے, کوئی داڑھی والا ایسا نہیں جس کی شادی نہ ہوتی, بلکہ چار چار ہو جاتی. تو اس لیے اس کی فکر مت کیجیے, کوشش کریں دین پر چلیں, تو انشاءاللہ دین پر چلیں گے تو سب اللہ تعالیٰ کھول دیں گے راستے. تو یہاں جو ہے وہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ جس چیز سے جسم ڈھکا ہوا ہے وہ ننگا کر دے, یعنی لباس اتروا دے. تو یہ اس فرمایا کہ لیب دیے لہوما, تاکہ ظاہر ہو جائے وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں. لیب دیے لہوما معمور یا انما من سو آتی ہما, چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قصے کہانی کی طرح بیان نہیں کرتا, بلکہ ضرورت جو ہے بیان کیا جاتا ہے تو بیان کر دیا بیچ میں بہت سی باتیں, اور اس کا مطلب یہ ہو کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا, نتیجہ انہوں نے درخت کھا لیا, اور کھانے کے بعد جو لباس تھا جنت کا ان کا اتر گیا, اب اپنے جسم کو چھپانے لگے, اور بعض جو ہے وہ پتوں سے ڈھانپتے تھے, لیکن ہر پتا اپنے آپ کو اوپر کر لیا کرتا تھا, اور کوئی پتا جو ہے وہ ان کو اپنا پتا لینے نہیں دیتا تھا. بہرحال وہ کپڑے اتر گئے, تو اللہ تعالیٰ فرمایا وقال ما نہاکما ربکما, کیا تمہارے رب نے منع نہیں کیا تھا, عن ہذہ الشجرۃ, اس درخت سے نہیں. وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ, تو شیطان کہنے لگا ان دونوں کو کہ اللہ نے جو تمہیں منع کیا نا اس درخت کے کھانے سے, تو اس لیے نہیں منع کیا کہ کوئی بری بات ہے, تو اس لیے منع کر دیا کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے, پھر تم بھی یہی رہو گے ہمیشہ, جنت سے بھی نکالے نہیں جاؤ گے, ہمیشہ یہی رہو گے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہا ہے. تو شیطان نے یہ بات کہی, وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, یہ اس لیے منع کیا کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت میں رہو گے. وقاسمہما, قسمیں کھانے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں, انی لکما لمن الناصحین, ارے بھائی میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تو نصیحت کر رہا ہوں. آج بھی شیطان اسی طریقے سے بہکاتا ہے, جو لوگ جو انسان کو بہلاتے پھسلاتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی کہ بھائی ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں, اس لیے ہماری بات مانو, ہماری بات سنو. تو وقاسمہما, دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں, انی لکما لمن الناصحین, میں تو تم دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں. فدلہما بغرور, چنانچہ ان کو ان کی رہنمائی کی کہ بھائی یہ درخت کھا لو, اس سے تم جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. فلما ذاق الشجرہ, بس جب انہوں نے اس درخت کو چکھا کھایا, بدت لہما سوآتہما وطفقا یکصفان علیہما من ورق الجنہ, ان کا لباس اتر گیا. وناداہما ربہما, اللہ نے ان دونوں کو پکارا, الم انہکما عن تلکما الشجرہ, کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت کھانے سے, وَاقُلْ لَكُمَا، اور میں نے یہ بات تم سے نہیں کہی تھی، اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تم دونوں کا دشمن ہے. اب جو ہمارے ماں باپ کو بہکا سکتا ہے تو ہمیں نہیں بہکا سکتا. وہ تو یہ کہے گا نا کہ بھائی جب یہاں بڑی ٹیموں کو شکست دے دو، کہتے ہیں میں چھوٹی ٹیم میرے سامنے کیا ہے. جو گائے اٹھا لیتا ہے تو بکری اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضرت آدم و حوا کو اس نے برگلا دیا تو ان کی اولادوں کو برگلانا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جس طرح خون دوڑ رہا ہے رگوں میں اس طرح شیطان بھی دوڑتا ہے. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے جن پر کہ جو اللہ جو ہدایت پر رہتے ہیں اور شیطان کی نہیں مانتے، تو یہ اللہ کا کرم ہے. اسی لیے شیطان جب انسان توبہ کر لیتا ہے نا سارے گناہوں سے، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئی مجھے معاف کر دے، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا وہ بھاگتا ہے کہ ساری زندگی اکارت چلی گئی. میں اس کو بہکاتا رہا، 90 سال ہو گئے بہکاتے بہکاتے، اور آج یہ قریب تھا کہ مرتا تو جہنم میں جاتا لیکن توبہ کر لی. اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا دونوں سے کہا کہ میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا، مت کھانا، ان شیطان لکم عدو مبین. اب اس کے بعد جو باقی واقعات ہے اس کو چھوڑ دیا. آگے فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ تم بھی جنت سے جاؤ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تو الکے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا تھا، دنیا تو آباد کرنی تھی نا، بھیجنا تھا دنیا کے اندر، اس لیے سارے واقعات بھی رونما ہوئے. لیکن چونکہ ان کو تو منع کیا گیا تھا اور اختیار بھی دیا تھا، اگر چاہتے تو وہ رک سکتے تھے اس سے، لیکن بہرحال وہ اس کے برگلائے میں آ گئے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ قال ابھی تو، شیطان کو تو پہلے نکال دیا تھا، اب ان دونوں کو فرمایا اے بھی تو بعضکم لبعض عدو، اب سب تم ایک دوسرے کے دشمن. چنانچہ انسان شیطان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن، سانپ مور کا دشمن، مور سانپ کا دشمن، یہ سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے میں ان میں عداوتیں ڈال دی گئی. ولکم فی الارض مستقر، البتہ ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہے، ایک مدت تک کے لیے بھیج رہے. اگر تم نے وہ مدت جو جس مدت کے لیے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں وہاں تم نے امتحان کامیابی سے دیا، ہم تمہیں واپس جنت میں پہنچا دیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنت جو ہے وہ ہماری وراثت ہے، ہمارے باپ کی وراثت جائیداد ہے، ان کی وراثت میں ہمیں ملے گی. حضرت آدم جنت سے ہی آئے گئے اور پھر ہم دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو جس نے بھی ایمان کلمہ طیبہ پڑھا اخلاص کے ساتھ، ابھی میں نے جو پہلے شروع الوزن میں مجھے حق میں کہا، تو یقیناً اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کریں گے، چاہے اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد ہی صحیح. لیکن بھائی کام ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں سزا نہ بھگتنی پڑے. یا چھوٹی سی چنگاری ہم ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، وہاں اتنی جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما. آپ نے دیکھا کہیں آگ لگ جاتی ہے تو انسان کا تکا کیسے بنتا ہے، کیسے لاشیں نظر آتی ہیں کہ جل بھن گئے انسان، پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی جو یہاں پر آگ لگی تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے انسان جل کے بھسم ہو گئے بےچارے، کتنے لوگ جو ہیں وہ پلازے کے اندر رہ گئے، اندر ہی آگ کے اندر. تو یہ آگ جو ہے وہ انسان کا چھوڑتی کچھ نہیں ہے، راکھ بنا دیتی ہے، ہڈیاں تک بھی نہیں ملتی بعدوں کا، جل کے بالکل راکھ بن جاتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تم جا کے دنیا میں رہو، وہیں مرو گے اور وہیں سے تمہیں نکالا جائے گا دوبارہ، یعنی اسی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ دفن کریں گے اور اسی مٹی سے نکالیں گے بھی. آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ہم 3 مٹھی جو ہے وہ قبر میں مٹی ڈالتے ہیں. وہ کس لیے ڈالتے ہیں؟ یہ اسی کی یادگار ہوتی ہے کہ منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور دوبارہ ہم اسی مٹی سے تمہیں نکالیں گے بھی. تو یہاں بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی، اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، خدا نہ کرے اگر کوئی مر جاتا ہے قبر کھودنے کچھ دن بعد مٹی ملے گی، وہاں مردہ تو ملتا نہیں، تو انسان مٹی بن جاتا ہے. مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا. اس لیے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ جس پر کوئی مرتا ہو، کوئی کسی عورت پہ مر رہا ہے، کسی لڑکے پہ مر رہا ہے، کسی اور انسان پہ مر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ ایک خاکی جو ہے وہ خاک پہ مر رہا ہے. اسی لیے کسی نے کہا بھائی خاکی سے دل مت لگاؤ، جس نے اس خاک کو پیدا کیا اس سے دل لگاؤ، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے. باقی یہ سب چیزیں تو عارضی ہیں، جائز محبتیں ہیں، وہ جائز محبت سے کوئی منع نہیں کرتا. وہ چاہے میاں اور بیوی کی محبت ہو، چاہے بہن بھائی کی محبت ہو، چاہے ماں باپ کی محبت ہو، اور چاہے اولاد اور ماں باپ کی محبت ہو، یہ ساری وہ محبتیں ہیں کہ جن کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے. اسی طرح ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت، اور ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جس بچے کا دل کا آپریشن ہونا تھا الحمدللہ آج ہو گیا، لیکن یقیناً ابھی فوری طور پر تو وہ جو ہے صحت نہیں مل سکتی، آہستہ آہستہ ہوگی، لیکن دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد صحت یابی بھی عطا فرمائے، اور پہلے سے بہتر اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. اور اسی طرح ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے والدین جن کے موجود ہیں ان کے والدین کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.